بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سيد البشر صلى الله عليه وسلم کی سیرت کے درس جاری ہیں. آج کی نشست میں سیرت کے درس نمبر 35 پر بات کرتے ہیں، اور سیرت کا درس نمبر 35 ہے جنگ بدر سے پہلے ایک اور آزمائش، قبلے کی تبدیلی کا قصہ. جنگ بدر سے پہلے ایک اور آزمائش، قبلے کی تبدیلی یا قبلے کی تبدیلی کا قصہ، دونوں ٹھیک ہے. قبلے کی تبدیلی کا واقعہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 144 142 سے شروع ہوتا ہے، پھر 150 تک، اور پھر آگے جا کے 177 میں بھی قبلے کا ذکر ہوتا ہے اور اسی پہ اختتام ہوتا ہے. ایک اہم بات سے اس قصے کا اختتام ہوتا ہے. یہ قصہ مختلف علماء نے، مفسرین نے اور محدثین نے اور فقہاء نے بھی اس قصے کے تعلق سے بہت پیاری باتیں فرمائی ہیں، اور بہت پیارے بعض اہم پیغام بیان فرمائے ہیں. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ میں اور تفسیر ابن کثیر میں اس قصے کے تعلق سے چند پیاری باتیں فرمائی ہیں، اور یہیں سے میں کچھ اہم باتیں بیان کروں گا. قصے کی ابتدا قرآن مجید کے دوسرے پارے سے شروع ہوتی ہے. دوسرا پارہ کی ابتدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سفہا لوگ ان قریب کہیں گے، سفہا احبق لوگ، بے وقوف لوگ، کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، کس چیز نے ان کو اپنے قبلے سے یا پہلے قبلے سے پھیرا ہے جس پر وہ پہلے قائم تھے. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہہ دیں کہ مشرق و مغرب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے. تو ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہی مالک ہے. جیسے مشرق و مغرب کا مالک ہے، پورے کائنات کا مالک ہے، وہ ہدایت کا مالک بھی ہے. تو اس قصے میں ہدایت سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اور جیسے کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بدایہ النہایہ میں ایک باب باندھا ہے، فرماتے ہیں، فصل فی تحویل القبلۃ فی سنۃ ثنتین من الہجرۃ قبل وقعۃ بدر. ایک خاص باب باندھا ہے کہ جنگ بدر سے پہلے، سن 2 ہجری جنگ بدر سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا. پچھلے درس میں نے بیان کیا تھا کہ کس طریقے سے جنگی دستے تیار کیے گئے، اور گشتی دستے تیار کر کے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات خود شریک ہوئے، بعض اوقات سرائے بھیجے. اور جنگ بدر سے، کیونکہ جنگ بدر بہت بڑا واقعہ ہے تاریخ میں اور سب سے پہلی جنگ تھی جس میں فرقان و حق اور باطل کا، کفر اور ایمان کا، اور صحابہ کرام کے لیے سب سے پہلا تجربہ تھا. اس سے پہلے وہ ایسی جنگ کبھی بھی نہیں لڑے تھے. اسلام سے پہلے کی جنگیں تو وہ لڑ چکے تھے, لیکن اللہ کے لیے پہلی مرتبہ ایسا موقع تھا کہ اس دین کی سربلندی کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس بڑی آزمائش سے پہلے کوئی اس سے چھوٹی سی تھوڑی آزمائش ہو, تاکہ پتہ چلے کس کے قدم ثابت ہیں اور کس کے قدم ہلے ہوئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت, احکم الحاکمین کی حکمت ہے. سبحان اللہ. اور جب قبلے کی تبدیلی کی بات آئی, اور یہ قصہ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سیدنا براء رضی اللہ عنہ سے بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا براء فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 16 مہینے یا 17 مہینے ہجرت کے بعد بیت المقدس کی طرف رخ کرتے رہے نماز پڑھتے وقت. مکہ میں کیا ہوتا تھا کہ قبلہ جو ہے وہ کعبہ نہیں تھا, مکہ میں بھی قبلہ بیت المقدس ہی تھا. سبحان اللہ. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے, تو کعبے کو بیچ میں لا کر اپنا رخ شمال کی طرف کر کے بیت المقدس کی طرف کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے. اب جب مدینہ میں ہجرت کر چکے, اب کعبہ جو ہے وہ جنوب کی طرف ہو گیا, رخ کو نہ کرنا شمال کی طرف. اب آزمائش تھے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. آزمائش کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ جو قبلہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ جو مکہ ہے وہی قبلہ ہو. لیکن حسن ادب دیکھے, ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں فرما کہ اللہ تعالیٰ قبلہ تبدیل ہو, لیکن اس کے عوض میں کیا کرتے رہتے, بار بار آسمان کی طرف دیکھتے رہتے, بار بار سر اٹھا کے اور اپنا چہرہ مبارک اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھتے, زبان سے کچھ نہ مانگتے. لیکن کمال ہے اس رب العالمین سبحانہ و تعالیٰ کا جو دل کے چھپے ہوئے بھید بھی جان دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے قد نرى تقلب وجهك في السماء, فلنولينك قبلة ترضاها. ہم دیکھ رہے ہیں جو آپ بار بار اپنا چہرہ جو آسمان کی طرف کر رہے ہیں, ہم ضرور تمہیں اسی قبلے کی طرف پھیریں گے جس پر آپ راضی ہیں یا جو تمہیں پسند ہے. فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام, یہ حکم آیا ہے قبلے کی تبدیلی کا, بس اپنا چہرہ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دو. وحیثما کنتم, تم جہاں بھی ہو دنیا میں, فولوا وجوہکم شطرہ, اپنے چہرے اپنے رخ پھیر لیں کعبے کی طرف. وان الذین اوتوا الکتاب, اور بے شک جو اہل کتاب جن کو کتاب دی گئی, لیعلمون انہ الحق من ربہم, وہ بہترین طریقے سے جانتے کہ یہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے. وما اللہ بغافل عما یعملون, اللہ تعالی غافل نہیں ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. آیت نمبر 44 ہے. ان دونوں آیات کے بیچ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 142 سیق السفہا, 144 قبلے کی تبدیلی کا حکم آ گیا ہے. اس سے پہلے, اس حکم سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً وَسَطًا, یہ حکمت ہے قبلے کی تبدیلی کا, حکمت میں سے ایک تو آزمائش ہے, ایک یہ بھی ہے. اور اسی طریقے سے ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا, معتدل, معیار میں اختیار کرنے والی, اور ہمیشہ جو درمیانی چیز ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے, نہ افراط نہ تفریط. کیوں؟ لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا, تم گواہی دو گے لوگوں پر اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر گواہی دیں گے. مسلمان کس کی کون سی گواہی دیں گے؟ گواہی تو وہ دیتا جو یقینی علم رکھتا ہے. اب مومن کس کی گواہی دیں گے؟ ایک روایت میں آیا ہے صحیح حدیث میں, نوح علیہ السلام کی قوم نوح علیہ السلام کو جھٹلائے گی قیامت کے دن. 950 سال کی دعوت, کہیں گے نہیں ہمارے پاس کوئی نبی آئی نہیں تھا, کوئی رسول نہیں آیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے نوح کوئی گواہ ہے تمہارا؟ فرمائیں جی ہاں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد کی امت صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے ہم تھے اس وقت, تو گواہی کیسے دیں گے؟ یہ قرآن ہے, بارک اللہ, قرآن مجید میں ہم نے پڑھا ہے, اور امت گواہی دے گی, اللہ تعالیٰ گواہی قبول فرمائیں گے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکون شہداء علی الناس ویکون رسول علیکم شہید, یہ بھی یاد رکھیں, ہم گواہی دیں گے, اب ہمارے اوپر بھی کوئی اور گواہی دینے والا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر. جنہوں نے ہمیشہ اپنی امت کا درد رکھا ہے. امتی امتی امتی. اور ہمارے کیا حال ہیں آج؟ امت کے کیا حال ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی کبھی ہم نے سوچا ہے کہ جو نافرمانی ہم کرتے ہیں, نافرمانیاں ہم کرتے ہیں, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے خلاف گواہی دے گی تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ ابھی بات, وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا, اور جو قبلہ آپ پر سے پہلے قائم تھے ہم نے صرف اس لیے اس قبلے کو برقرار رکھا, لنعلم, تاکہ ہم یہ جان لیں, اللہ تعالیٰ تو جانتا تھا, تاکہ ہم لوگ بھی جان لیں کہ ہم کیسے ہیں. لنعلم من یتبع الرسول ممن ينقلب علی عقبیہ, تاکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم یہ جان لیں کون پیروی کرتا ہے, اتباع کرتا ہے رسول کی علیہ الصلاۃ والسلام کی, اور کون وہ ہے جو الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ, اگرچہ یہ بہت ہی بڑی آزمائش تھی مگر ان کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دی ہے, ان کے لیے تو آسان تھا, دوسروں کے لیے بہت مشقت تھی, جیسے میں آگے بیان کروں گا بہت بڑی مصیبت تھی. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ, اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی تمہارے ایمان کو ضائع نہ کرنے والا تھا. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے بڑا مہربان اور رحمت والا ہے. سبحان اللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب حکم آئے تبدیل, قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. أبي يوسف ها كون هي ومسي أهل الكتاب هي يهود نصارى, يهودي خاص طور پہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ان کو تمام آیتیں اور تمام نشانے لے کے آئے, ما تبعو قبلتک, یہ آپ قبلت یا مکہ کی طرف رخ کرنے والے نہیں ہیں, وما انت بتابع قبلتهم, وما انت بتابع قبلتهم, اور آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرنے والے. وما بعضهم بتابع قبلة بعض, تم ایک دوسرے قبلے کی اتباع نہیں کرنے والے. ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين, اور اگر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاص انسٹرکشنز ہیں, اگر آپ ان کے قبلے کی, اگر آپ ان کے خواہشات نفسانی کے, قبلے کی نہیں بات ہو, اگر آپ کو خواہشات نفسانی کی پیروی کریں گے اس کے بعد کہ آپ کو علم پہنچا دیا گیا, انك اذا لمن الظالمين, پھر تو آپ بہت ہی بڑے ظالموں میں سے ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم, جو ہم نے کتاب نازل فرمائی, کتاب تورات اور انجیل عطا فرمائی اہل کتاب, وہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے جیسے کہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں, نرینہ اولاد کو. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور ان میں سے بعض ایسے گروہ ہیں جو حق کو چھپاتے ہیں جان بوجھ کر. آخر تک یہ آیات ہیں, اور ان اس قصے کا اختتام جو ہے اس آیت سے ہوتا ہے, لَيْسَ الْبِرَّ أن تولوا وجوههم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. آخر تك آيات نمبر 177 جو ہے, اصل مقصد اصل بات یہ نہیں کہ تمہارا اصل بھلائی اس میں نہیں کہ تمہارا چہرہ رخ کس طرف ہے, اصل بات کس چیز کی ہے؟ اصل بات ہے ایمان کی, صحیح عقیدہ کی, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی, اور اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے کی, اللہ تعالیٰ کی رضا, اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے سر جھکانے کی بات ہے, اصل بات یہ ہے. اب یہ قصہ جو ہے قبلے کے تعلق سے یہ معاملہ کب پیش ہوا اور کون سی نماز تھی. صحیح بخاری میں اسی سیدنا برا کی حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف اپنا رخ کر کے 16 یا 17 مہینے نماز پڑھتے رہے, اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا کہ قبلہ جو ہے وہ مکہ کی طرف ہو. تو اللہ تعالیٰ کا جب حکم آیا تو سب سے پہلے نماز جو پڑھی قبلے کی تبدیلی کے بعد وہ عصر کی نماز تھی. عصر کی نماز سب سے پہلے نماز جو مکہ کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی. اور پھر یہ خبر پہنچی مسجد قباء تک, یعنی قباء کے علاقے تک. مسجد قبلتین اسی علاقے میں آپ نے دیکھا ہے, تو لوگ نماز میں تھے اور رکوع میں تھے. جو شخص نے آپ نے کہا ہے کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے اللہ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھی اور ہمارا رخ مکہ کی طرف تھا, یعنی قبلہ تبدیل ہو گیا ہے, اب رخ اپنا مکہ کی طرف کر لو. تو جیسے وہ تھے فوراً اسی وقت اپنا رخ تبدیل کیا اور مکہ کی طرف اپنا رخ کر لیا اور اپنی نماز کو جاری رکھا. اور یہی قول راجح ہے. اعتراض کرنے والے, اب سفہا سے مراد امام کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, سفہا سے مراد احمق لوگ, بیوقوفوں سے مراد مشرکین عرب ہیں. یہ زجاج کا قول ہے. امام مجاہد فرماتے ہیں یہ احبار یہود ہیں, یہود کے علماء ہیں. اور امام سدی فرماتے ہیں یہ منافقین ہیں. اور حقیقت بات یہ ہے, امام کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آئے جو عام ہے سب کے لیے, اس میں مشرکین عرب بھی شامل ہیں, یہود بھی شامل ہیں اور منافقین بھی شامل ہیں. ہر اس شخص نے جس نے اعتراض کیا قبلے کی تبدیلی پر وہ سفیہ ہے, سفہا میں سے, احمقوں میں سے, بیوقوفوں میں سے ہے. آئے دیکھتے ہیں لوگوں کا موقف, مختلف لوگوں کا موقف کیا تھا قبلے کی تبدیلی کے تعلق سے. مومنوں کا موقف بالکل واضح, انہوں نے جیسے کہ ابھی میں نے سے بہت مسلم متفق علیہ حدیث تھی کہ اپنا فوراً رخ تبدیل کر لیا. مومنوں کا تو یہ حال تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم سنتے ہی فوراً اپنا رخ تبدیل کر لیا. یہ اتنا تک بھی انتظار نہیں کیا کہ ہم نماز سے فارغ ہو جائیں, تحقیق کر لیں, یا ہم لوگ جو ہیں نماز کے بعد, ابھی تو ہم نے پڑھ لی ہے, نماز میں حرکت زیادہ ہوتی ہے, نماز باطل بھی ہو سکتی ہے, اگلی نماز ہم رخ اپنا تبدیل کر لیں. فتق اللہ مستعد کے قاعدے پر عمل کرتے ہوئے کہ جتنا اللہ تعالیٰ تمہیں طاقت دی ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. اب ہم نماز کے درمیان میں ہمیں یہ خبر ملی ہے تو ہم نماز میں کیسے اپنا رخ تبدیل کر سکتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ بالکل اپوزٹ ڈائریکشن تھی کہ آپ کا چہرہ شمال کی طرف ہے, اب آپ نے جنوب کی طرف کرنا ہے, تو پورا جو آپ نے جو ہے رخ کرنا تبدیل کرنا ہے, اور امام جو ہے وہ آگے چل تک اس نے آگے آنا ہے. تو یہ پوری حرکت ہوئی نماز میں, کس لیے ہوئی ہے؟ اللہ کے حکم کے مطابق ہوئی ہے. خبر دینے کتنے لوگ تھے؟ ایک شخص تھا. اور خبر احاد جو ہے وہ قابل قبول ہے, متفق علیہ حدیث ہے. ایک شخص کے حکم پر فرض نماز کے اندر یہ پوری حرکت ہوئی اور قبلہ بھی تبدیل ہوا. اگر جھوٹ ہوتا تو نماز ہی باطل ہو جاتی. اگر آپ نماز کے دوران قبلہ سے رخ اپنا ہٹا دیتے ہیں تو, کیونکہ قبلہ کا رخ کرنا نماز کی شرائط میں سے ہے, تو نماز باطل ہو جاتی ہے. لیکن جب اللہ کا حکم تھا تب, اور بندہ بھی سچا تھا, اور خبر واحد خبر احاد جو ہے ابھی ہم متواتر تو نہیں ہے. یہ ضروری نہیں کہ اتنی تعداد میں صحابہ آ کے کہتے تب مان لیتے کہ ان کا جھوٹ پہ اکٹھا ہونا ممکن نہ ہوتا, سوال نہیں پیدا ہوتا. ایک صحابی آئے تھے اور ان کے کہنے پر قبلہ تبدیل ہوا. تو مومنوں کا یہ معاملہ تھا کہ انہوں نے فوراً اپنا رخ تبدیل کر لیا اور اللہ تعالیٰ کے فرمانبرداری کرتے ہوئے اپنا سر خم کر دیا. لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ, تو مومنوں نے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی. اور یہ لوگ جو تھے یہ بنو حارثہ تھے جنہوں نے فوراً قبل کا رخ تبدیل کیا، اور اس دن سے مسجد کا نام مسجد قبلتین رکھا گیا. منافقوں کا موقف قبل کی تبدیلی میں کیا تھا؟ امام ابن طبری تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں سیقول السفہاء من الناس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ جب انصار نے بیت مقدس کی طرف دو سال تک تقریباً، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے، نماز پڑھنا شروع کیا، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد بھی تقریباً 16 مہینے بیت مقدس سے رخ کر کے نماز پڑھی، پھر اس کے بعد جب کعبہ کی طرف رخ کیا تو بعض لوگوں نے کہا ما هو لهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ان لوگوں کو کیا ہو گیا، کیوں لوگوں نے اپنے چہروں کو، اپنے رخ کو تبدیل کر لیا؟ تو اللہ تعالی فرماتے ہیں قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اور ان میں سے بعض نے یہ بھی کہا کہ ان لوگوں کا کیا ہوگا جو لوگ پہلے نماز پڑھ چکے مر چکے ہیں، قبلے کی تبدیلی سے پہلے جو لوگ نماز پڑھ چکے ہیں بیت مقدس کی طرف اور ان کو موت آ گئی ہے، ان کے بارے میں کیا؟ اور یہ بات کرنے دو قسم کے لوگ تھے، ایک تو منافقین تھے، یہ شکوک اور شبہات کے لیے ہمیشہ پیچھے رہتے ہیں ان معاملات کے، اور چھوٹی سی بھی کوئی ان کو بس کوئی کمزوری یا کوئی ایسی چیز ان کے ہاتھ میں لگنی چاہیے جس سے وہ شکوک اور شبہات کو مزید بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا ان کا کیا ہوگا پھر؟ تو واقعی ایک معاملہ تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما كان الله ليضيع ايمانكم، اللہ تعالیٰ کبھی کسی کا ایمان کو ضائع نہیں کرتا. بات نماز کی تو ایمان کہاں سے آ گیا؟ اس لیے یسائع فوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ عمل ایمان میں داخل ہے، اور ایمان کی تعریف میں عمل جو ہے وہ شرط ہے، ایمان کا حصہ ہے. ایمان کے بغیر، عمل کے بغیر ایمان ناقص ہے، فائدہ مند نہیں ایمان کا بغیر عمل کے. اور درائل میں سے یہ دلیل پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو ایمان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں نماز کو ضائع نہ کر دے نہیں فرمایا صلاتکم، بلکہ ایمان کو، تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرنا تھا. اس لیے واضح دلیل ہے کہ عمل بھی ایمان ہے، قرآن مجید کا نص ہے اس میں. اور یہی اہل سنت جماعت کا موقف ہے کہ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ قول باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان، یزید بالطاعه وینقص بالعصیان. زبان کا قول ہے، دل سے تصدیق ہے، اور پورے جسم سے عمل ہے. فرما بردار سے بڑھتا رہتا ہے اور نہ فرمانے سے کم ہوتا ہے. یہاں پر نماز کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایمان. یہودیوں کا موقف، اچھا دوسرے قسم کے گروہ جنہوں نے یہ سوال کیا کہ ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ پہلے وفات پا چکے قبلے کی تبدیلی سے، وہ اپنے بھائیوں کے لیے خیر خواہ تھے. مومنوں بھی ایسا سوال کیا، لیکن دونوں کی نیتیں دیکھیں. منافقین کی نیت فتنہ تھی، فساد، شر، شکوک اور شبہات، غلط فہمیاں عام کرنے مسلمانوں میں، اور جو مومن تھے وہ اپنے بھائیوں کے لیے خیر خواہ تھے کہ اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھائی ہیں، وفات پا چکے ہیں، نماز بیت مقدس کی طرف پڑھتے رہے، اب کعبے کی طرف ایک دفعہ رخ نہیں کیا، ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کسی کی بھی عمل صالح کو ضائع نہیں کرتا. جب بیت مقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے، کس حکم کی بنیاد پر پڑھتے رہے؟ اللہ کا حکم. اب مکہ کی طرف رخ کرنا، کعبے کی طرف کرنا ہے، کس کا حکم ہے؟ تو اللہ کا ہے. کیا انہوں نے کوئی جرم کیا؟ جرم تو نہیں کیا. پکڑ کس کی ہوتی ہے؟ جو مجرم ہوتے ہیں، اور جو اللہ کے فرما بردار ہوں مجرم نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کیسے ممکن ہے کہ ان کے اس نیک عمل کو ضائع کرتا، ان کی نماز کو ضائع کرتا؟ سبحان اللہ. یہودیوں کا موقف، یہودی جو تھے وہ جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لہجرت کر کے شروع میں بڑے خوش ہوئے کہ ایسا نبی ہے آج ہمارے قبلے کی طرف رخ کرتا ہے، ہمارے قبلے کی تعظیم کرتا ہے، ان قریب ہمارے دین کو بھی قبول کر لے گا. ایک خواہش تھی ان کی. ایک چیز تمہاری یکساں ہے، اب نماز بنیادی عبادت ارکان اسلام میں سے، جب اس عظیم رکن نماز کی جو ایک شرط ہے، بنیادی شرط، وہ ہمارا ہی قبلہ ہے، اور جو مکہ ہے جس کی تعظیم خود کرتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسلمان سارے حج بھی اسی کا کرتے ہیں، حج تو کرتے تھے مسلمان، تو اس کا مطلب یہ کہ ان قریب ہمارے دین کو بھی جو ہے اپنائیں گے، اور ہمارا دین پھر سے ایک دفعہ عام ہو جائے گا، ہمارے دین کی سر بلندی ہوگی. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پہ، اور بڑی نرمی رکھتے تھے، بوجھ تو اپنے دل میں تھا کہ عرب میں سے کیسے ایک نبی آ گیا، اور وہ بھی آخری، لیکن ایک تسلی ان کی تھی کہ کہیں دور سے کوئی کرن نظر آ رہی تھی، ہو سکتے ہمارے کام بھی سیدھے ہو جائیں. چلو عربی صحیح، لیکن دین تو ہمارے باپ دادے کا ہوگا، اور ہمیشہ اپنے ذاتیات پہ آ جاتے ہیں یہودی ہمیشہ. جب حکم ہے اللہ تعالیٰ کا اپنا فولوا وجوہکم شطرہ، اپنے رخ اب تبدیل کرو کعبے کی طرف، یہاں پر مصیبت آ گئی، اور کہا مسلمانوں کو کیا ہو گیا، اپنی مرضی سے منہ کو اپنے پھیرتے رہتے. اگر محمد سچا نبی ہوتا، یا تو قبلہ پھر ایک ہی ہوتا اللہ تعالیٰ کے، یا تو رخ بیت المقدس کی طرف نہ کرتا تب غلط تھا، یا اگر وہ صحیح تھے پھر یہ غلط ہے، دونوں کیسے صحیح ہو سکتے؟ یہ کیسا نبی ہے، کبھی کچھ کہتا کبھی کچھ کہتا ہے. تو لوگوں میں شک و شبہات پیدا کرنا یہودیوں کے بھی یعنی ایک جیسے کہتے پرانا دھندا، وہ یہی کام کرتے رہتے ہیں شروع سے، منافقین بھی ساتھ مل گئے، یہود نے بھی یہی بات عام کرنا شروع کر دی کہ اب جو ہے یہ جو نبی ہیں ہم تو اسے صحیح سمجھتے تھے، چلو کچھ تو اہل کتاب ہماری کتابوں کے مطابق تھا، تو ہم یہ امید کرتے تھے کچھ اور بھی یعنی ہمارے مطابق بات ہوگی. اب معاملے بڑا پورا چینج کر دیا، تو قبلہ تبدیل کر دیا، کیسا نبی ہے، اسے ہم مانتے نہیں. اسے وہ جو اعراب تھے بدو تھے وہ جانتے تھے کہ اہل کتاب تو اہل کتاب ہیں، ابھی تو وہ خاموش تھے، اب تو وہ خود بھی رد کرنا شروع کر دیا، ان کے پاؤں اور ڈگمگانا شروع ہوئے. اور قبلے کی تبدیلی میں بعض لوگ مرتد بھی ہو گئے، جو نو مسلم تھے بالکل، جو ابھی اسلام میں داخل ہوئے تھے، جب یہ شکوک و شبہات ہر طرف سے آئے تو انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا، اور صفحہ میں وہ بھی شامل ہو گئے کمزور. دیکھیں ایمان کی مضبوطی اور تجدید ایمان بہت ضروری ہے. کمال اس میں نہیں کہ آپ مومن ہیں، کمال اس میں کہ آپ کو اللہ نے ثابت قدم عطا فرمائی ہے، یہ بہت ضروری. اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کیوں دعا فرماتے تھے، اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینك. اللہ کے پیارے نبی، کسی کو کوئی شک و شبہ کہ ایمان میں کوئی کمی کمزوری ہوگی، سوال نہیں پیدا ہوتا، لیکن ہمیشہ اپنے ایمان کا کوئی فکر تھی، ایمان کی مضبوطی کے ثابت قدمی کی ہمیشہ فکر تھی. آج ہمیں کوئی فکر ہے؟ بس نماز پڑھ لیتے پانچ وقت کافی نہیں ہے، کبھی کسی مسکین کے ہاتھ میں ایک ریال بھی دے دیتے ہیں، چلتے پھرتے، کسی کا دل نہیں دکھاتے، سچ ہم بولتے ہیں، حلال ہم کھاتے ہیں، ہم سے اچھا کوئی ہے دنیا میں؟ کافی نہیں ہے؟ بس شیطان نے ہمیں بھکایا، وہ ہم پیچھے چل رہے ہیں شیطان کے. میرے بھی یہ سارے اچھے اعمال ہیں، بہت اچھے ہیں، لیکن سب کچھ یہ نہیں ہے. جس نے توفیق دی ہے کہیں آپ کی اس حالت کو دیکھ کے اللہ رحم کرے ہم سب پہ، یہ نہ ہو کہ تھوڑی سی تبدیلی پیدا کر دے، جس کی دو انگلیوں کے بیچ میں اس انسان کا دل ہے، جب چاہے پھیر دے. تو آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ میں محتاج ہوں، مسکین ہوں، فقیر ہوں، حقیر ہوں، میں اپنی قدر جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں، جیسے مجھے ہونا چاہیے میں ویسا نہیں ہوں، میں اس کا اقرار کرتا ہوں، لیکن بشر ہیں، غلطی ہم سے ہو جاتی ہیں، اور ہمیشہ غلطی کے وہاں رجوع کرتے، اپنے رب سے توبہ کرتے، مغفرت کی دعا کرتے، کثرت سے استغفار کرتے ہیں، عمل کے بعد سینہ تان کے نہیں چلتے، سر جھکا کے چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تو کوشش کی ہے، تو ہی قبول فرما. یہ ٹوٹی پھوٹی تھوڑی سی جو ہم سے ہوا، ہم مانتے کہ ہم مقصرین ہیں، ہمارے اندر نقص موجود ہے، جیسے کہ حق تا حق ادا نہیں کر سکے ہم، لیکن تو ہی غفور رحیم ہے، تو ہی رحمان الرحیم ہے، تو ہی کریم ہے، تو کرم فرما اور ہماری عبادات قبول فرما. کیا دونوں برابر ہیں؟ بات یہ ہے کہ ہم کہاں پہ اور ہم کیا کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ دو منہ توڑ جواب اور خوبصورت جواب، قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. پہلا جواب تو یہ ہے، مشرق مغرب کس کا ہے؟ اگر محمد کا ہے تو پھر محمد کی مرضی چلے گی، اگر محمد کے رب کا ہے تو پھر مرضی اس کی چلے گی. کیا محمد اپنی مرضی سے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا؟ نہیں، میرے حکم سے کیا ہے. بیت المقدس بھی میرا حکم تھا، مکہ کا بھی میرا حکم ہے. میرے پیاروں کو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیاروں کو یہ پسند تھا کہ مکہ ہی کعبہ ہو، اور میں نے 16 مہینے انتظار ضرور کروایا. انتظار تھا اپنے پیاروں کو بھی انتظار کر، اللہ کے پیارے پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انتظار کروایا. یہ دین فطرت کا دین ہے، حکمت کا دین ہے، سبحان اللہ، آزمائش کا دین ہے. اور جب اللہ تعالیٰ ہی مالک مشرق و مغرب کا، تو جس کو ہدایت، جس کو چاہے ہدایت دے دے صراط مستقیم. مومنوں کو ہدایت ہوئی، انہوں نے کہا آمنا وصدقنا، ان کے لیے آسان تھا ماننا. یہودی، منافقین اور پھر آخر مشرکین جو تھے، ان کے لیے بہت بھاری مسئلہ تھا، اس لیے انہوں نے خود بھاری بنایا ہوا تھا. وہ سر جھکانا جانتے نہیں حق کے سامنے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے اور مشکل پیدا کر دی. یہ من یشاء الی صراط مستقیم، ان کو ہدایت نہیں دی ان کو، کیونکہ چاہتے نہیں تھے. وہ شروع میں جب آپ اعتراض کرنا شروع کر دیتے تو کہاں ہدایت ملتی ہے؟ اگر شروع میں ہی آپ سر خم کر کے تسلیم کر لیتے، مشکل سے مشکل معاملے دیکھ لیں آپ، شریعت کا جہاد جیسے آپ عبادت دیکھیں، بھئی جان ہتھیلی پہ رکھے کافر کے خلاف آپ نے جنگ کرنی ہے، ارے جان دینا آسان ہے کیا؟ لیکن جب اللہ کے راستے میں آپ قدم بڑھاتے ہیں تو پھر موت بھی سستی ہو جاتی ہے اللہ کے راستے میں. ورنہ جو پیچھے ہٹتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں دنیا کھینچتی ہے، موت سے ڈرتے ہیں، ان کو تو بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں زمین میں چپکے، زمین سے چپکے ہوئے تم؟ اللہ تو تمہیں اٹھانا چاہتا ہے اور تم چپکے زمین سے. سبحان اللہ، انسان مٹی سے بنا ہے، مٹی زمین سے ہے، روح پھونکی گئی آسمانوں پہ اور یہ کشمکش رہتی ہے آسمان کے اندر، کبھی زمین کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، کبھی آسمان کی طرف اٹھتا چلا جاتا ہے. موفق وہی ہے، کامیاب وہی ہے جو ہمیشہ بلندوں کو چھوتا ہے. قریش کا موقف، مشرکین کا موقف، چاہے قریش تھے یا دوسرے مشرکین تھے، وہ یہ کہتے، انہوں نے کہنا شروع کر دیا پریشان نہ ہو، اب محمد ہمارے قبلے کی طرف رخ کرنا شروع کر دیا، اب وہ ہماری طرف بھی آ ہی جائے گا، ہمارے باپ دادا کو برا بھلا کہتا تھا، اب دور ہو کر بیگانوں میں کیسے اب پتہ چلا ہے کہ اپنے کون ہوتے ہیں، ابھی یہ تو ابتدا ہے، دیکھتے انتہا کیا ہوتی ہے. تو ان کو بھی خوشی ہوئی کہ دیکھیں اب قبلہ جو ہے وہ تبدیل ہوا ہے، ہمارا دین برا تھا، اب ہمارا دین بھی اچھا لگنا شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ان سارے صفحہ ہے کہ نہیں، احمق ہے کہ نہیں، بے وقوفی والی بات ہے کہ نہیں؟ دیکھیں لفظ دیکھیں، سیقول السفہاء، اب اس سے پہلے کہ حکم آتا ہے اللہ تعالیٰ پہلے فرما دیا ان قریب یہ کہیں گے، اور کہا کہ نہ کہا. سبحان اللہ، یہ لوگوں کی قسمیں تھیں کعبے کی تبدیل کے تعلق سے. آئے دیکھتے چند اہم پیغام اس قصے میں سے. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ کے ہاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کو جاننا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دل میں تمنا کی اور اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف بار بار پھیرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تمنا کو پورا کر دیا. اور یاد رکھیں، جو بندے اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اپنے رب سے مانگتے ہیں، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان دونوں میں سے عظیم لوگ وہ ہیں جو براہ راست نہیں مانگتے، جو دعا العبادہ کی بنیاد پر مانگتے رہتے ہیں. دعا قسم، دو قسم کی دعا مسئلہ، کیا مانگتے ہیں؟ مانگنا درست ہے، جو اللہ سے مانگنا توحید عبادت ہے، لیکن ایک درجہ اور بلند ہوتا ہے کہ تسبیح پڑھتے ہیں، کثرت استغفار پڑھتے ہیں، دل میں تمنا ہوتی ہے، اس تمنا کو زبان پہ نہیں لے کے آتے. استغفار پڑھ رہا ہے اس کو ضرورت ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے اس کو ضرورت ہے، بہت ساری چیزوں کی زبان سے کہتے ہوئے شرم آتی ہے اسے، اور آپ دیکھ لیں کہ ایوب علیہ الصلاۃ والسلام شدید تکلیف میں اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگی، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، میرے رب تکلیف مجھے چھوا ہے، تو ہی رحم کرنے والا ہے، سب سے بہترین رحم کرنے والا تو ہی، اگرچہ حالت دیکھیں کیسی تھی، دنیا میں کوئی خیر باقی نہ رہے، اللہ تعالیٰ ایسے آزمایا ہے کہ ہر نعمت کو چھین لیا، ایک مہینہ، دو مہینے، دس مہینے، ایک سال، دو سال، دس، بیس سال، کتنے سالوں کے بعد، سبحان اللہ. ایک دفعہ بیوی کہتی ہے اپنے رب سے دعا تو مانگے کہ ہماری حالت کیسی ہو گئی، کہ جس رب نے مجھے 60 سال تندرستی اور نعمتوں سے نوازا ہے، میں کس منہ سے اس رب سے یہ دعا مانگوں یا کہوں اللہ تعالیٰ اب میرے حالت پورے ہو گئے، یار انتظار میں تھے، ہو سکتا 60 سال اور گزارے تب میں مانگتا. تو یہ بلند درجہ ہوتا ہے ایمان کا، سبحان اللہ. اور کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنے رب سے براہ راست نہیں مانگتے، اگرچہ مانگنے کوئی حرج نہیں ہے، اپنے رب سے مانگنا توحید عبادت ہے، لیکن اس سے ایک اور بڑا درجہ ہوتا ہے کہ آپ دعاء العبادہ کی بنیاد پہ مانگتے ہیں. دعاء المسئلہ براہ راست مانگنا، جس مسئلہ جو آپ کو پریشانی اس پریشانی دور کرنے کے لیے، اور دوسرا طریقہ ہے دعا کا، دعاء العبادہ، کہ آپ صرف عبادت کے لیے دعا کرتے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے، تسبیح اور تحمید بیان کرتے رہتے، کثرت استغفار کرتے رہتے ہیں، درود پڑھتے رہتے ہیں بار بار اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر ہے، کثرت سے پڑھتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ دل کے حال جانتا ہے کہ میرے بندے کو کیا چاہیے. یونس علیہ السلام کی دعا دیکھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ایک دو مرتبہ یہ کر سکتے تھے، عرض اللہ تعالیٰ میں اس قید میں ہوں، شدید تکلیف میں ہوں، اللہ تعالیٰ تو آسانی فرما، مجھے اس قید سے آزاد فرما، لیکن دعا کیا مانگی، سبحان اللہ. نمبر دو، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت ملتا ہے اور معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. کیسے؟ اس کا غیب سے ہے، اور غیب کی باتیں نبی بتا سکتا ہے کہ اور تو نہیں بتا سکتا. تیسرے نمبر پہ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ اپنے سر کو خم کر دے اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے اور کہے آمنا و صدقنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے اور بندہ ہمیشہ بندگی کرنے والا ہوتا ہے، اپنے آقا کے سامنے سر جھکانے والا ہوتا ہے. اور یہی طریقہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا، جو اولیاء کے سردار ہیں، انہوں نے یہی طریقہ اپنایا اور اپنے شاگردوں کو بھی یہی طریقہ سکھایا. نمبر چار، قبلے کی تبدیلی ایک بڑی آزمائش تھی اور تربیت کا ذریعہ تھا صحابہ کرام کے لیے، آزمائش اور تربیت. اور اس آزمائش میں کامیاب ہوئے صحابہ کرام اجمعین، مومنوں کا ایمان مضبوط ہوا، اور جن کا ایمان کمزور تھے یا جو بے ایمان تھے ان کے بے ایمانی اور ایمان کی کمزوری بالکل سامنے آ گئی، اور آج تک ہم کہتے ہیں سفہا اور تا قیامت کہتے رہیں گے. پانچویں نمبر پہ ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ مومن کو، مسلمان کو اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کے لیے کوشاں رہنا چاہیے، کہ جو لوگ وفات پا چکے اور انہوں نے مکہ کی طرف اگر رخ نہیں کیا، کعبے کی طرف، ان کی نماز کا کیا ہوگا؟ اگرچہ وفات پا چکے ہیں لیکن دل میں ابھی بھی درد ہے، مرنے کے بعد بھی خیر خواہ ہے پر مسلمان بھائی کے لیے، ارے ہمارا کیا حال ہے، ہم کیا زندوں کے لیے ہم سوچتے ہیں کبھی؟ وہ تو مرنے کے بعد کیوں کو فکر ہے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ارے ہمارے پاس، ہمارے سامنے زندہ ہیں، اور ہمارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور کیسے برتاؤ کرتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ؟ اچھا مسلمان بھائی کی چھوڑے آپ، اپنے پیاروں کے ساتھ ہم کیسے رہتے ہیں، سگے بھائیوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں؟ اپنے والدین کے ساتھ کیسے ہیں، اپنے بھی بچوں کے ساتھ ہم کیسے ہیں، پتہ نہیں ہم ہے کیا. بعض اوقات ہم سوچنے مجبور ہو جاتے ہیں، ایسے قصے سامنے آتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ ہم اس زمین پر نہیں رہتے، کسی اور سیارے پر رہنے والے لوگ ہیں جو ایسا کام کرتے ہیں. سید عبداللہ بن عباس عنہما فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اپنے رخ قبلے کی طرف کرے، کعبے کی طرف کرے، تو بعض لوگوں نے کہا اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ان بھائیوں کا کیا ہوا جو وفات پا چکے اور بیت المقدس کی طرف رخ کرتے رہے، کعبے کی طرف رخ نہیں کیا؟ تو اللہ تعالی نے اس آیت کو نازل فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، سورۃ بقرہ 143 میں، یعنی صلاتکم. سید عباس فرماتے ہیں یعنی صلات، ایمان یعنی صلات. نمبر 6، ایمان کا معنی واضح ہوتا ہے کہ ایمان قول اور عمل ہے، زبان کا قول اور دل اور جسم کا عمل کا نام ہے، اور اسی آیت کریمہ میں ہمیں ثبوت ملتا ہے. اور اس میں رد ہے مرجیہ کا، رد ہے مرجیہ کا جو کہتے ہیں ایمان کا عمل کا تعلق ایمان سے نہیں ہے اور عمل کو ایمان سے خارج کر دیتے ہیں. ان کے نزدیک سب سے بڑا بدکار بدترین انسان بھی مومن ہے، جو زانی ہے، سود خور ہے، اس کا ایمان اور امت میں سب سے بڑے صدیق یا سب سے بڑے امام کا ایمان برابر ہے. وہ کہتے ہیں ایمان میں کوئی بھی کمی یا زیادتی نہیں ہوتی. ساتویں نمبر پر، یہود و نصارہ کی مخالفت کا سبق ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہود و نصارہ مشرکین کی مخالفت کا حکم دیتے رہے، تاکہ مسلمان جان لے کہ ابتدا سے ہی کہ وہ ایک مختلف قوم ہیں، مختلف لوگ ہیں، ان کی اپنی شان ہے، ان کی اپنی عزت ہے، اور ان کے اپنے طور طریقے ہیں. وہ محض کسی بھی تہذیب کو دیکھ کر اس سے متاثر نہیں ہوتے، اور تقلید کرنے والے لوگ نہیں ہیں، دوسروں کو دیکھ کے آنکھیں بند کر کے دوسروں کے ہی چلنے والے نہیں ہیں. جیسے کئی روایات میں آئے خالق الیہود والنصارا، داڑھی تک بات آئی، یہودی بھی داڑھی رکھتے تھے، ہم یہ حکم دیا اپنی داڑیاں لمبی کرو، بڑی کرو، اپنے مونچھیں چھوٹی کرو. یہودی کیا کرتے ہیں؟ داڑھی بڑھے اور مونچھیں بھی بڑھی. تو ہمیں یہ حکم دیا گیا داڑھی تو تم نہیں کاٹ سکتے، تو پھر مشرکین سے اور یہودیوں سے کیسے تم لوگ نمایاں ہوں گے؟ مونچھیں چھوٹی کر لو گے تو نمایاں ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. باقی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مباحات کو بھی مخالفت کا حکم دیا ہے. عام مباحات چیزیں ہیں، ان کی مخالفت بھی اگر یہودی کر دیں تو ٹھیک ہے تم نہ کرو. سبحان اللہ. اور فرماتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اس میں وجہ کیا ہے کہ کافروں کی ظاہری جو تقلید ہے وہ ان سے باطن عنصر محبت کی وجہ بنتی ہے. اب جب کسی کافر کے پیچھے چلتے ہیں، اس کو ظاہر آپ کو پسند ہے اور اسی کے راستے میں چلتے رہتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ دل سے بھی اس سے محبت ہو جاتی ہے، اور کافر سے دلی محبت جائز نہیں ہے، اس کے کفر کی وجہ سے، یاد رکھیں. آٹھویں نمبر پہ، اس قصے سے ہمیں یہ بھی سبق ملا ہے کہ ہم کافروں کی طبیعت کو جاننے کے، کافر ہوتے کیسے ہیں، چاہے یہودی ہو، نصارہ ہو یا مشرکین ہو، کہ وہ حق کے سامنے سر جھکانے والے نہیں ہوتے، اور اسی سے وہ لوگ معروف اور مشہور اور نمایاں ہوتے ہیں. بلکہ ان آیات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ تو مسلمات میں سے ہیں، وہ کبھی راضی نہیں ہوتے، چاہے قبلہ انہی کا تھا تب بھی راضی نہیں تھے، چاہے قبلہ تبدیل تب بھی راضی نہیں تھے. وہ راضی ہونے والے جب تک کہ مکمل طور پہ ان کے قبلے کو، بلکہ ان کی ملت کو نہ اپنایا جائے، صرف قبلے کو، ان کی ملت کو نہ اپنایا جائے. نمبر 9، ہمیں سبق ملتا ہے مسلمانوں کی اتحاد اور وحدت مسلمان ایک ہی ہے، چاہے مشرق میں ہوں، چاہے مغرب میں ہوں، شمال میں ہوں، جنوب، دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں، قبلہ ایک ہے کہ نہیں؟ ایک ہی قبلہ ہے. جب ایک ہی قبلہ ہے، ایک ہی طرف اپنا رخ کر کے نماز پڑھتے، پھر نماز بھی ایک ہونی چاہیے نہیں؟ پھر نماز میں اختلاف کیوں ہے ہمارا؟ اس لیے جس نے غلطی کی ہوئی ہے اس سے غلطی درست کرنی چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں یار کیا فرق پڑتا ہے رفع دین کرنے نہ کرنے، سنت ہے. میرے بھائی جس کی غلطی ہو وہ غلطی درست کرے نا. اب ہم سنت کو چھوڑ دیں اس لیے کہ وہ سنت پہ عمل نہیں کرتے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر غلطی کرنے والا غلطی کو نہ سدھارے بلکہ اچھے کام کرو، کہا جائے یار تم بھی ویسے غلطی کر لو، تو مت میں خیر کہاں رہے گی؟ بات یہ نہیں کہ سنت یا واجب ہے، بات یہ دیکھیں کہ حق ہے یا باطل ہے. آپ کو نظر سمجھ دی سنت، آپ کے نظر سنت ہے، اس کو سمجھ ابھی تک نہیں آئی کہ یہ سنت ہے، وہ ایمان کے قول کے پیچھے لگا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے، سنت ہے اس کو اپنا لو، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو کہتے پھر یار آپ ٹھیک ہے کوئی حج آپ بھی رفع دین کرنا چھوڑ دیں یا امین برجہار چھوڑ دیے، کیونکہ یہ سنت ہے. تو ہمارا دین ایک ہے، ہمارا رب ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، قبلہ بھی ایک ہے. جب قبلہ ایک ہے تو نماز بھی ہماری ایک ہونی چاہیے. اور وحدت مسلمین کا ایک بہترین ذریعہ اور طریقہ ہے کہ ہمیں شریعت نے اکثر بلکہ ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کی ہے. اگر ہم دور ہیں تو یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہر وہ راستہ آسان کیا ہے جس میں امت کی وحدت ہو، اور یہی ہم سے اسی کا مطالبہ کیا گیا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تم ایک ہی امت ہو بھائی، کتنی امتیں ہیں، ایک ہی امت ہو. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن جو ہیں وہ اپنے محبت میں اور اپنے رحم کرنے میں ایک دوسرے سے ایسے جیسا کہ ایک جسم ہے. سارے مومن، کالا ہے، گورا ہے، مرد ہے، عورت ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، جنس کی بات نہیں، رنگ کی بات نہیں ہو رہی، مومن ہے تو یہ کافی ہے. ایمان نے ہمیں جوڑا ہے، ہماری پہچان ایمان ہے. جب مومن ہے تو پھر ایک ہی جسم ہے. اگر ایک جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے، چاہے وہ پاؤں کا انگوٹھا کیوں نہ ہو، تو پورے جسم میں درد پھیل جاتا ہے، بخار پھیل جاتا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن اپنے محبت میں، اپنے پیار میں، اپنے رحم کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہیں جیسے کہ ایک جسم ہے. اگر ایک حصہ تکلیف میں ہوتا ہے تو سارے کے سارا جسم جو ہے وہ تکلیف میں، بخار میں، درد میں مبتلا ہو جاتے ہیں. دسویں نمبر پہ امت محمدیہ کی افضلیت کا سبق ملتا ہے کہ یہ فضیلت والی امت ہے. قبلے کی تبدیلی میں کون سی فضیلت ہے بھائی، کوئی جانتا ہے؟ یہ واحد امت ہے جس نے دونوں قبلے کی طرف نماز پڑھی، فضیلت ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. گیارہویں نمبر پہ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر اعتراض کیا وہ کون ہے؟ سفیہ اور احمق ہے، یہ قاعدہ ہے. جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کسی بھی حکم پر اعتراض کیا وہ سفہا میں سے، احمقوں اور بیوقوفوں میں سے ہے. اور احمق ایک وسیع لفظ، اس میں کافر بھی ہو سکتے ہیں اور منافق بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، نافرمان بھی ہو سکتے ہیں. نمبر بارہ، قبلے کی تبدیلی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، نعمت تمام ہوئی. ملت ابراہیم جو توحید پر قائم ہے، اور یہ اشارہ ہے کہ آج کے بعد اب ایسی ملت آئی ہے، اب ایسی قوم آئی ہے جو دین ابراہیم الحنیفیت السمحہ کو دوبارہ زندہ کرے گی. یہودی یہ کام نہ کر سکے، وہ تو صرف منہ سے کہنے والے ہیں کہ ہم ہی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ہم ہی ان کے پیرو صحیح طریقے سے پیروی کرنے والے ہیں. حقیقت کیا تھی؟ یہودی کہتے ہیں ہم ملت ابراہیم پہ, نصارے کہتے ہیں ہم ملت ابراہیم پہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ تم ہو نہ تم ہو, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کے متبعین ہیں, وہی حق پر ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک خاص نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ کعبہ, ہمارے لیے کعبہ کو قبلہ بنایا. نمبر 13 نسخ کا ثبوت ہمیں ملتا ہے, نسخ کے جائز ہونے کا ثبوت ملتا ہے. منسوخ ہونا, نسخ کے حکم شرعی دو ہیں, پہلے حکم جو ہے دوسرے حکم سے ختم ہو رہا ہے. پہلے حکم بیت المقدس کی طرف تھا, اب حکم جو ہے وہ ہو گیا ہے کعبے کی طرف. نسخ جائز ہے اور یہ ثبوت ہے اس کا. اس سے پہلے آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن نَسَخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا. یہ تمہید تھی کہ نسخ بھی ہوتا ہے, سمجھ لیں مومنوں, کہ اچانک اگر نسخ آ جاتا تو کہتے ہیں یہ کہاں سے آ گیا. تو انہیں آیات سورۃ بقرہ کی آیات میں پہلے سے نسخ کا ذکر ہے, پھر اللہ تعالیٰ نے اس کعبے کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ حکمت دیکھے اور فطرت کا دین دیکھے کیسے اللہ تعالیٰ ہمیشہ آسانی کی ہے مومنوں کے لیے. نمبر 14 خبر احاد قابل حجت ہے. نمبر 15 قبلے کی تبدیلی میں بہت سے خوبصورت اور مختلف ڈائمینشنز ہیں, سیاسی, پہلے دینی, تاریخی, سیاسی اور عسکری بھی. وہ کیسے؟ آپ دینی دیکھیں کہ لوگوں کے دلوں کو جوڑ دیا کعبے سے, اس دن سے آج تک تا قیامت. اور کعبے کی تعمیر کس نے کی؟ کعبے کی جب ہم دیکھتے ہیں پورا قصہ, کس کا قصہ ہے؟ پورے حج میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا. اور الحنیفیت السمح دین ابراہیم کی تجدید کا قصہ سامنے آتا ہے, اور پوری دنیا میں یہ اعلان ہو گیا کہ آج کے بعد ملت ابراہیم کے قیام اور ابتدا کا آغاز ہو گیا. تو پوری دنیا میں عملی اعلان, ایک تو اعلان زبان سے ہوتا ہے نا, اے دنیا والے سن لو, نہیں, قبلہ کی طرف رخ ہونا جو ہے ایک بڑی تبدیلی تھی. اور یہ پیغام اس میں واضح موجود تھا کہ اب دین ابراہیم کی واپسی کا وقت آیا ہے. ارے ابراہیم علیہ السلام سے لے کے کئی کتنی انبیاء آئے ہیں, لیکن دین پھر تبدیل ہوتا گیا, پھر تبدیل ہوتا گیا. تورات کو تبدیل کیا گیا, انجیل کو تبدیل کر دیا گیا, صحف ابراہیم موسیٰ کو تبدیل کیا گیا, زبور کو تبدیل کیا, کوئی کچھ نہیں چھوڑا. اب ایسا رسول آ رہا ہے, ایسا رسول آیا ہے, ایسی امت آئی ہے اور ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کی ہے. اب اس دین کی حفاظت کے لیے بھی ایسے لوگ آئیں گے جو دین کی حفاظت تا قیامت کرتے رہیں گے. تاریخی ڈائمینشن جو ہے کہ پوری دنیا کو مکہ سے جوڑ دیا, سبحان اللہ, کہ بعض تاجروں کی تجارت اگر مکہ سے بھی دور ہوتے تو حج اور عمرے کے موقع پر جو گردن وہاں میں رہتے نا سارے, وہ صرف اسی سیزن پہ کافی جو ہے نا ان کو فائدہ ہو جاتا ہے اور مالا مال ہو جاتا ہے. تو مومنوں کا دل بھی جوڑ دیا, کافروں کا دل بھی جوڑ دیا, سبحان اللہ, اس کعبے سے. سیاسی ڈائمینشن جو ہے قبلہ رخ کی تبدیلی سے یہ ہوا کہ جزیرہ عرب جو ہے وہ پوری دنیا کی نظروں میں آ گیا, کہ جو بھی تبدیلی یہاں پہ ہو رہی ہے, یہود ہیں, نصارہ ہیں, مشرکین عرب ہیں, اور ایک نیا دین آئے دین اسلام کے نام سے, اب پوری دنیا کی نظریں جزیرہ عرب کی طرف ہوگی. خاص طور پہ اب شام کی سے ہٹ کر اب مکہ کی طرف رخ کا ہونا شروع ہوا. اور جو عسکری ڈائمینشن تھا وہ یہ تھا کہ فتح مکہ کے لیے سب سے پہلا قدم تھا. اگر قبلہ نہ ہوتا مکہ تو پھر بیت المقدس زیادہ اہم ہوتا نا, تو فتح مکہ کیوں ضروری ہے بھائی؟ کعبے کے ارد گرد 360 بت ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے اس لیے کہ شرک کو مٹانا ہے. اور پھر جب نماز, جب ہمارا قبلہ ہی نہ پاک ہے شروع میں, تو نماز کیسی ہماری پھر؟ اس لیے کہ قبلہ کو پاک کیا گیا, کعبے کو پاک کیا گیا اس شرک سے, ان بتوں سے. اور یہ فتح مکہ یہ سب سے پہلا ایک اشارہ تھا دور سے کہ فتح مکہ بھی ہوگا، جیسے کہ بے دردی سے، ظلم سے لوگوں نے نکالا ہے، اب اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فاتح بنا کر اسی مکہ میں داخل کرے گا. آخر میں نمبر 16 میں جنگ بدر کی آزمائش کے لیے تیاری تھی. یہ چھوٹی سی آزمائش ہے، اس سے بڑی آزمائش ابھی آنے والی ہے. جو چھوٹی آزمائش میں کامیاب ہو گیا وہ اس سے بڑی میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے. جس کا پاؤں چھوٹی میں پھسل گیا وہ بڑی آزمائش میں ثابت قدم نہیں رہ سکتا. اللہ اعلم. سبحان